الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. میرے محترم اور مکرم بزرگوں اور بھائیوں، سورہ بقرہ کا 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم بڑی کامل اور اکمل کتاب پیدا کی ہے، نازل فرمائی ہے، اور قرآن کریم اس میں کلام کا ہر پہلو پایا جاتا ہے. مختصر سے مختصر ترین نصیحت انسان کے لیے وہ بھی اس قرآن کریم میں موجود ہے. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. کتنی چھوٹی سی اور مختصر سی سورت ہے سورہ اخلاص، لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا بنیاد اور اصول بیان کیا گیا ہے. اور اسلام بڑا ہی قدردان دین ہے، چھوٹا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو اور ایمان کے ساتھ ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس چھوٹے عمل پہ بھی مسلمان کو بہت بڑا اجر عطا فرما دیتے ہیں. مثلا حدیث شریف میں موجود ہے کہ سورہ اخلاص ثلث القرآن، یہ قرآن کریم کا ایک تہائی حصے کے برابر ہے ثواب میں. اور آپ اور ہم مسلمان جب اپنے اسلاف اور بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم سورہ فاتحہ اور اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں. یہ سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھنا، اس کی بنیاد اصل میں یہ حدیث ہے ثلث القرآن والی. اگر ایک اخلاص قرآن کی ایک تہائی ہے تو دو تہائی ہو گئیں، اور 3 اخلاص پہ پورا کا پورا قرآن کریم کے برابر اجر اور ثواب ہو گیا. اور وہ معروف حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی عرب آیا اور آ کے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ سے اللہ تعالی باتیں کرتے ہیں. کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ دیہاتی تھا تو اپنے انداز میں اس نے وحی کے متعلق سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی سورت نازل ہوئی ہے، اللہ تعالی نے مجھ پہ نازل کی ہے وحی، اور یہ سورت میں آپ کو سناتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص پڑھ کے سنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تو وہ دیہاتی کہنے لگا نعم الالہ الہنا یقبل الیسیر ویعطی الجزیل، واہ ہمارے خدا زندہ باد. اس کا ترجمہ حضرت والی صاحب ایسے فرماتے تھے، کتنا تھوڑا قبول فرماتے ہیں اور اس کے بدلے میں کتنا بڑا اجر اور ثواب دیتے ہیں. علماء مفسرین کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص بہت سے لوگ سمجھے ہوں گے، لیکن یہ دیہاتی عرب جو سورہ اخلاص کو سمجھا ہے، شاید آخرت تک کے لیے ایسی سورہ اخلاص کسی امتی نے نہیں سمجھی ہوگی. اور حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں اور مکہ مکرمہ کے معتبر شخصیات میں سے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے محبوب صحابی تھے، اسلام کی مدد و نصرت فرماتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے، میرے پاس ایک اونٹنی ہے. عرب میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور بڑے بڑے ملکوں کے مالک ہیں، لیکن ان کی سرشت میں اللہ تعالی نے کچھ چیزوں کی محبت ڈالی ہے، اور اس میں ایک محبت وہ مال مویشی کی محبت، اور اس میں پھر اونٹوں کی محبت بہت زیادہ ہے. تو جو اگر عرب میں کوئی کسی کا بہت ہی اکرام کرنا چاہے اور اس کے بہت زیادہ ریسپیکٹ کرنا چاہے، عزت دینا چاہے، تو آج بھی اس کو اپنے اموال میں بہترین مال اونٹ کی شکل میں تحفہ دیا جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے اسرار و رموز بھی ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں اصل مال وہ ہے جو اللہ تعالی نے اور شریعت نے جسے مال قرار دیا ہے. ہمارے اور آپ کے ساتھ جو دھوکہ کیا جاتا ہے بار 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 بار، اس دھوکے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، ہمارا ملک قائم اور دائم ہے، لیکن ہمارے ہاتھوں میں جو کاغذ کے ٹکڑے پکڑا دیے گئے ہیں، خبر آتی ہے کہ آج اس کی ویلیو گر گئی اور گر گئی اور گر گئی. ارے بھائی، اس میں ہمارا کیا عمل دخل ہے؟ اس میں لے چل بھائی نوڑی دے عبداللہ، یہ پشتے میں ایک مثال ہے، کہتا ہے کہ محنت ہمارے لالا نے کی ہے اور کھانا سارا کا سارا عبداللہ کھا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فراڈ ہے، تاریخ کا ایک بڑا فراڈ ہے. خود امریکہ کے لوگ یہ مانتے ہیں کہ انسانوں سے اصل مال لے لیا گیا اور اس کے بدلے میں ان کو کاغذ کی رسیدیں دے دی گئیں کہ بس یہ رسید ہے اور اس کی اتنی قیمت ہے، آپ مانے نہیں مانتے تو اپنا کام کرو جاؤ. ہماری شریعت اسلامیہ نے باقاعدہ پورا کا پورا نصاب نازل فرمایا ہے، سونا چاندی مال تجارت مویشی گائے بکرے اونٹ زمین زراعت، یہ اصل مال ہے. اور انسان کی تقاضے اور انسان کی زندگی جب تک اس دنیا پہ قائم ہے تو ان چیزوں کو مال ماننا بھی پڑے گا، اور اصل مال اعتبار اسی کا ہوگا. تو بہرحال اس عربی کو ہدیے میں اونٹنی دی گئی، اور صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضرت عبد الرحمن ابن العوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ہی بڑی سخاوت کا مظاہرہ کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عبد الرحمن ابن العوف کے لیے جنت میں 70,000 اونٹنیاں تیار فرما رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اونٹنیوں کا کیا کرنا ہے، جنت میں اونٹنیاں کس کام کی ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ یہاں آپ اونٹنیوں کو چھوڑ دیجئے، یہاں آپ بدلے پہ غور کیجئے. اور عربی نے بدلے پہ غور کیا ہے، واہ ہمارا خدا زندہ باد کہ تھوڑا قبول فرماتے ہیں اور بہت بڑا اجر دیتے ہیں. ایک اونٹنی کے بدلے میں 70,000 اونٹنیوں کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے عظیم قدرت کاملہ اور اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار. تو قرآن کریم میں مختصر احکام بھی ہیں. سورہ عصر، اس کے بارے میں ائمہ فرماتے ہیں اگر بھی فرض پورا قرآن نازل نہ ہوتا اور صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کلام پہ غور کیجئے گا، قسم ہے زمانے کی، نفس انسان خسارے میں ہے، انسان کی طبیعت، انسان کا مزاج، انسان کی خواہشات، انسان کی حیوانیت ہر طرف سے اس کو نقصان پہنچانے کی در پہ ہوتی ہے. زیادہ سے زیادہ کھائے گا تو نقصان اٹھائے گا، زیادہ سے زیادہ شہوات کا پیچھا کرے گا تو نقصان اٹھائے گا، اپنی بہیمیت پہ عمل کرتے ہوئے سختی کرے گا تو نقصان اٹھائے گا. اور الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لایا اور ایمان کے ساتھ عمل صالح پر بھی توجہ رہی. وتواصوا بالحق، اور درس دیا، سبق دیا، لوگوں کو سمجھایا کہ حق کا ساتھ دینا چاہیے. وتواصوا بالصبر، اور کبھی کبھی آزمائشیں بھی آتی ہیں، مشکلات بھی آتی ہیں، امتحانات بھی ہوتے ہیں، اور اس موقع پہ صبر سے کام لینا یہ ایک ایمان والے کی علامت ہے. آپ غور کیجئے گا کہ اس میں پورا کا پورا خلاصہ زندگی آ گیا ہے. اور دوسری طرف جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، نصرت عطا فرمائی، بالا دستی عطا فرمائی، جہاد کا اعلان ہو گیا اور مسلمانوں کے لیے کامیاب معاشرے کے لیے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، تو پچھلی مجلس میں بھی میں نے عرض کیا کہ سورہ بقرہ سب سے پہلے نازل ہوئی تھی. اور سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے عظیم احکام عطا فرمائے کہ وہ احکام آنے والی انسانیت کے لیے آخرت تک نجات اور فلاح اور کامیابی کی پونجی ہے. وہ مورخین کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے دور میں جب مسلمان ریاست اور اسلامی خلافت کے خد و خال متعین کیے جا رہے تھے اور ہر چیز کو آن ریکارڈ اور سسٹم پہ لایا جا رہا تھا، تو یہ بھی ایک مسلمانوں کے درمیان بحث ہوئی کہ ہماری اسلامی تاریخ اور تقویم کس دن سے ہونی چاہیے. کئی اقوال حضرت عمر کے سامنے آئے، کسی نے کہا کہ قرآن کریم کی وحی جس دن سے نازل ہوئی اس دن سے تاریخ کا اعتبار کرنا چاہیے، کسی نے کہا کہ جنگ بدر جب مسلمان جیتے یہ اسلام کی فتح کا دن تھا، اس دن سے تاریخ کو مقرر کرنا چاہیے. اور ایک رائے یہ آئی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اس دن سے اسلامی تاریخ کا تعین ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقائے صحابہ سے میٹنگ کی، اجلاس فرمایا، اور اس میں فرمایا کہ اصل میں جو اسلام کی تقدیر اور اسلام کے احکام تبدیل ہوئے ہیں وہ ہجرت کے دن سے ہوئے ہیں. ہجرت سے قبل کا قرآن آپ دیکھیں گے، جو ہمارے تجربہ کار علماء کرام ہیں وہ آیات دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ آیات مکی ہیں یا مدنی ہیں. ہجرت سے پہلے کھلے عام تبلیغ کی اجازت نہیں تھی، کفار کی طرف سے بڑی سختی تھی. ہجرت سے پہلے اپنے دفاع کے لیے مؤثر سامان اور اجازت نہیں تھی، بلکہ ایک ظلم و ستم کا دور تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما چکے تھے کہ اب مکہ میں گزارا کرنا مشکل ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالی کی طرف سے حکم آ جائے گا اور ہم چلے جائیں گے، ہجرت کریں گے یہاں سے. ہمارے ملک پاکستان کو بھی اللہ تعالی نے یہ عظیم مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جس طرح اہل اسلام نے ابتدا میں مکہ سے مدینہ ہجرت کی ہے، اسی طرح اس سرزمین پہ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی تاریخ میں اس کے بعد سب سے بڑی ہجرت وہ پاکستان میں ہوئی ہے، ہندوستان سے. یہی تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کہ یہ پاکستان اصل میں کلمہ گو مسلمانوں کے لیے حاصل کیا گیا تھا، کہ یہاں مسلمان اذان دیں، نماز پڑھیں، تراویح پڑھیں، روزے رکھیں، حج پہ جائیں، قربانی کریں، زکوٰۃ ادا کریں، ان اعمال کے لیے روئے زمین کا یہ ٹکڑا یہ حاصل کیا گیا تھا، لیکن افسوس کہ وہ اصل مقاصد کہیں اور رہ گئے اور جو بیکار قسم کی چیزیں تھیں ان کی طرف زیادہ توجہ ہو چکی ہے۔ ساغر جو کل کھلے تھے وہ غنچے کہاں گئے، ہنگامہ بہار میں پامال ہو گئے۔ جن غنچوں کے لیے اور جن پھولوں کے لیے بہار آئی تھی، وہ اصل پھول اور وہ غنچے ہم سے ضائع ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی امداد فرمائے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی ہے، یہ ہجرت حضرت عمر نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں اصل میں اسلام کی فتح ہے یہ۔ اس کے بعد پھر بے شمار موقع آئے، بدر آیا، احد آیا، احزاب آیا، تبوک آیا، حنین آیا، حدیبیہ آیا، فتح مکہ ہو گیا، بدر کبریٰ ہو گیا، بدر صغریٰ ہو گیا، بے شمار سرائے ہوئے، یہ سب کے سب ملا لیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہجرت کی گئی تو اسلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت اور نصرت سے نوازا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ الحمدللہ اس سال میں بخاری شریف جلد اول پڑھا رہا ہوں، حضرت والد صاحب جو کتاب پڑھاتے تھے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جب اپنی کتاب شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلی حدیث جو ہے وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت پہ ہوتا ہے، وانما لامرئ ما نوى، اور ہر آدمی کو وہ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرته الى اللہ ورسوله فہجرته الى اللہ ورسوله، اور آگے ہجرت کا ذکر فرمایا کہ جس کسی نے اللہ اور رسول کے لیے ہجرت کی ہو تو وہ ہجرت یقیناً اللہ اور رسول کے لیے قبول کی جائے گی، اور جس کسی نے دنیا کے لیے یا پاسپورٹ کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ ہم تو بڑے زبردست ہیں اور فلاں جگہ رہتے ہیں، اس کے لیے ہجرت کی ہے تو وہ ہجرت اسی کام کے لیے ہے، وہ اللہ اور رسول کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اور یہ واقعہ بھی معروف ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ وہ ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہتے تھے، خاتون کا نام کیلا ہے تاریخ میں، اور ام قیس بھی کہلاتی ہیں، وہ ام قیس ان کی کنیت ہے، اور وہ خاتون بڑی زبردست خاتون تھی۔ ایسی خاتون بھی اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے جو آپ کو دنیا اور آخرت میں صلاح اور فلاح کی طرف بلا کے لے جائے۔ اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے تو ہجرت کرنی ہے، حکم آ چکا ہے مسلمانوں کے لیے، اور اس زمانے میں ہجرت واجب تھی، جو مسلمان ہوگا، مسلمان ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ ہجرت کرے گا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کو اچھا کہیے، میٹھی میٹھی باتیں کیجئے اور کسی کو برا نہ کہیے، یہ دیکھیے اسلام کا حکم فرمایا کہ اگر مسلمان ہو تو مسلمان ہونے کی دلیل یہ ہے، والذین ہاجروا وجاہدوا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور پھر جہاد میں بھی حصہ لیا، یہ مسلمان ہیں۔ اصل ہجرت اور جہاد کا کیا مطلب ہے؟ باطل سے برات کا اعلان، ان کے ساتھ ہم رہ نہیں سکتے، یہ غلط ہیں۔ اور جب انہوں نے شرارت برداشت سے بڑھا دی تو پھر بزور تلوار کے ان کی اصلاح کرنا ہی ضروری ہے۔ تو وہ خاتون نے صحابی سے کہا کہ آپ ہجرت کر لیجئے، مدینہ منورہ آ جائیں، وہاں پہ نکاح بھی ہو جائے گا، آپ مسلمان بھی ہو جائیں گے اور بڑا زبردست کام ہو جائے گا، دنیا بھی آپ کی بہترین ہو جائے گی اور آخرت بھی بہترین ہو جائے گی۔ یہ معمہ جو ہے یہ مشہور ہو گیا صحابہ کرام کے درمیان، اور وہ جو صحابی تھے ان کا نام پڑ گیا مہاجر و ام قیس۔ یہ صحابی جو ہیں یہ ام قیس کی وجہ سے ہجرت کر کے آئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی کہ بھئی ہجرت تو نیت کے اوپر ہے، جس کسی نے اللہ اور رسول کے لیے عمل کیا ہو اس کا وہ عمل اس کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اور ثواب بنے گا، اور جس کسی نے بڑے سے بڑا عمل کیا ہو لیکن نیت کوئی اور چیز ہو تو وہ چیز اس کو ملے نہ ملے وہ دنیا کے مسئلے ہیں، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملنا. یہ جو ہجرت ہے، آج میں نے اس کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کیا. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ، تو اب وہاں سے یہ سورہ بقرہ کا رکوع آپ سمجھ لیجئے کہ بنی اسرائیل کو خطابات چل رہے ہیں. اس کی وجہ وہی ہے کہ مدینہ کے آس پاس جو پڑھے لکھے تھے وہ بنی اسرائیل تھے، اور وہ اہل کتاب تھے، حضرت موسیٰ کا نام لیتے تھے، تورات کا نام لیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، اور یہ باقی عرب جن کے پاس نہ اللہ کی کتاب ہے نہ اللہ کے رسول کو جانتے ہیں، یہ سب جاہل ہیں، ہم پڑھے لکھے ہیں. تو قرآن کریم نے کہا کہ باقیوں کو تو ہمارا پیغام پہنچ رہا ہے، تم نے تو دعویٰ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم تورات کے ماننے والے ہیں، تمہارا کون سا عمل آج حضرت موسیٰ اور تورات کے احکام کے مطابق ہے، بتا دیجئے ذرا. او شروع سے جو یا بنی اسرائیل سے خطاب شروع ہوا ہے، تم لوگوں کے ساتھ بھلا نہیں کرتے، تم لوگ کہتے ہو کہ ہم چند دن جہنم میں رہیں گے، تم لوگ نے گائے ذبح کرنے میں کتنا مسئلہ کھڑا کیا تھا، تم لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، تم لوگ من سلوہ سے منکر ہو گئے، تم لوگوں نے پیاز اور لہسن مانگے، اور تم لوگوں نے وہ موقع بھی یاد کرنے کا ہے جب فرعونی تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، اور نہ جانے ہم نے تمہارے بندے بلائے، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، 70 آدمی آئے وہی سنی بعد میں مکر گئے، اور تم کہتے ہو کہ ہم اہل کتاب ہیں اور ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے پکا وعدہ لے لیا بنی اسرائیل سے، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے. یہ وعدہ کہاں لیا گیا، کب لیا گیا؟ یہ وعدہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تورات میں لیا گیا تھا. میثاق، عہد و پیمان، ایگریمنٹ، پکا وعدہ کہ جس سے کسی کو پیچھے ہونے کی اجازت نہ ملے، اور اخلاقی اور شرعی طور پہ بھی وہ اس سے پیچھے نہ ہٹ سکتا ہو، ایسے وعدے کو میثاق کہا جاتا ہے، پکا وعدہ. کیا وعدہ کیا گیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت ہرگز نہیں کرنی. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. دیکھیے کہ وہی تعلیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے، وہی تعلیم تورات میں بھی موجود تھی. ولا تقل لهما اف ولا تنہرهما، اپنے والدین کو اف تک نہ کہنا اور ان کے ساتھ سختی نہ کرنا. اور اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. کیسا احسان؟ یہاں تک کہ فرمایا اگر وہ دونوں آپ کو کفر پہ مجبور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ کافر ہو جاؤ، تو یہ بات ان کی کیونکہ خلاف ہے اللہ کے حکم کے، تو یہ بات آپ نہیں مانیں گے. لیکن نہ ماننے کے بھی 50 طریقے ہوتے ہیں. ایک نہ ماننا ہے کہ بدتمیزی کرنا، سختی کرنا، مار دھاڑ کرنا، اس کی اجازت پھر بھی نہیں ہے. ہاں ادب سے. اور وصاحب ہو ما فی الدنیا معروفا، اگرچہ وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہوں کہ آپ کافر ہو جائیں، اللہ کے نافرمان ہو جائیں، تب بھی آپ نے اپنے والدین سے دنیا کے معاملات میں دستور کے مطابق چلنا ہے. معروف کا ترجمہ حضرت والد صاحب فرماتے تھے دستور کے مطابق. ہمارے اور آپ کے معاشرے میں جو والدین کا اکرام ہے، جو ان کا مقام ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، وہ بہت ضروری ہے. آج کل ہمارے والدین کو جو مشکلات پیش آ رہی ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب وقت تھا تو اس وقت میں والدین کا مقام اور مرتبہ ان کے دل و دماغ میں نہیں بٹھایا گیا ہے. ان کو یہ معلوم ہی نہیں بچوں کو کہ ہمارے والد یہ ہماری خدا کی جگہ پہ ہیں. رضا رب فی رضا الوالد، اللہ تعالیٰ تب راضی ہوگا جب یہ آپ کے والد آپ سے راضی ہوں گے. اور خاتون کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کر لوں. یہ تعلیمات جب بر وقت آپ ان کو سمجھائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ ماں باپ اور شوہر اور گھر کے تمام رشتہ دار کا اکرام اور ان کا مقام مرتبہ وہ بجا لانا آپ پہ لازم ہے، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے، تو پھر کیوں کر وہ ان کے ساتھ اختلافات کریں گے اور لڑائی جھگڑے کریں گے. اصل میں یہ میثاق جو بنی اسرائیل سے لیا گیا تھا، یہ میثاق مسلمانوں سے بدرج اولا لیا گیا ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ بہت بھلائی کرنی ہے. حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے تھے کہ ایک باپ کے بارے میں بچوں نے فیصلہ کیا کہ ہمارا باپ بڑا ہی شرارتی ہے اور جگہ جگہ ہمارے لیے مسائل پیدا کرتا ہے، کیوں نہ اس کو قتل کر دیا جائے، مار دیا جائے. اور اس کو بہانے سے لے کے گئے سیر و تفریح کے لیے، پہاڑ کے اوپر چڑھایا اس کو اور کہا کہ ابا جان، بس آپ کا آخری وقت ہے، ہم آپ کی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں اور ہم آپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرائیں گے. ابا جان نے کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، مجھے اس پہاڑ سے نہ گرائیے، فلاں جگہ جو پہاڑ ہے اس سے جا کے مجھے گرا دیجئے، اس لیے کہ میں نے بھی اپنے باپ کو اس پہاڑ سے نیچے گرایا تھا. یہ دنیا کا اصول ہے کہ از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم برو جو از جو. فارسی کا شعر ہے کہ گندم اگاؤ گے تو گندم اگے گا اور جو اگاؤ گے تو جو اگے گا. تو منکر قانون مکافات عمل تھا، لے دیکھ تیرا عرصہ محشر بھی یہی ہے. اردو کا شعر کہ دنیا میں جو انسان کرتا ہے چند ہی دنوں میں وہ کھل کے اس کے سامنے آ جاتا ہے. ہمارے احباب کو دیکھیں، آج سوشل میڈیا اور میڈیا، او جی معروف اسلامی اسکالر دنیا سے چلے گئے، بڑا سوگوار ماحول ہے. افسوس تم کو میر سے صحبت نہیں رہی. اس سرزمین پہ کیسے کیسے علماء اور اہل دین انتقال کر گئے. انتقال ہونا تو الگ بات ہے، کتنوں کو زبردستی اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا گولیوں کی بوچھاڑ میں اور بموں کی بوچھاڑ میں، ان پہ تو کبھی بھی افسوس نہیں ہوا، ان پہ تو کبھی اتنا رونا دھونا نہیں ہوا، اور ان پہ تو آپ کو پوری قوم سوگوار نہیں ہوئی. اور ایک ایسا انسان کہ جس کا کوئی پہلو بھی شریعت کے مطابق نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ دنیا کی رنگ رلیاں اور چمک دمک سے متاثر ہو کے او جی بہت بڑا سانحہ پیش آ گیا، پاکستان کا ایک عظیم اسلامی اسکالر وہ دنیا سے چلا گیا ہے. موت ایک بہت بڑا حادثہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور جب ایک انسان چلا جائے دنیا سے تو اس کے معاملات کو چھوڑ دیجئے، وہ جانے اور اس کا اللہ جانے. اس کے اعمال اگر اچھے اعمال تھے تو آخرت میں بہترین نعمتیں پائے گا، اور اگر برے اعمال تھے تو قرآن و سنت کا یہ وعدہ ہے کہ ضرور سزا ملے گی. لیکن اپنی قوم کے معیار کو ذرا دیکھیے گا کہ یہاں اس پاکستان کی سرزمین پر ایسے ایسے ظلم ہوئے ہیں، ایسے ایسے نقصانات ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے علماء اور اہل دین کو ایک ہی شوخی میں کھو دیا گیا ہے. پیدا کیا فلک میں جنہیں خاک چھان کر، خدا کی قسم ان میں سے ایک ایک انسان وہ آپ کراچی کی مٹی چھان مارے نہیں پیدا ہو سکتا دوبارہ. حضرت مولانا سمیع الحق صاحب شہید رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا اسلم دین پوری رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا نظام الدین شامزئی رحمہ اللہ، ایک لسٹ ہے، اگر میں چاہوں تو وہ پوری لسٹ تیار ہو جائے گی، لیکن اس پہ تو کسی کو کوئی سوگوار نہیں رہا. لیکن یہ اب کیا کہہ سکتا ہے، کون سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. ہم کسی کی موت پہ خوش نہیں ہیں، لیکن ہاں حق کو حق بیان کرنا اور باطل کو باطل بیان کرنا، یہ مسلمانوں کے سامنے بیان کرنا بحیثیت ایک امت کے خادم کے ہماری ذمہ داری ہے کہ جس راستے پہ آپ چل رہے ہیں اور جس راستے پہ ہماری عوام چل پڑی ہے، یہ راستہ صرف اور صرف دنیا کی پجاری ہونے کا راستہ ہے. اس میں دین اور آخرت کے درجات اور مرتبے اور مقامات کا کوئی انتظام نہیں کیا گیا. وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیجئے. آپ جب چھوٹے سے تھے، آپ جب کسی کام کے نہیں تھے، انہوں نے آپ کا بڑا اکرام کیا ہے. اور قرآن کریم کہتا ہے حملت ہو کرہ و وضعت ہو کرہ، تیری پیاری ماں نے تجھے بڑی تکلیفوں سے اٹھایا ہے اور پھر بڑی تکلیفوں سے جنا ہے، اور اس کا جو ہے نا بہت زیادہ اکرام کرنا ہوگا. اور والد وہ روئے زمین پہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم سایہ بنایا ہے کہ جس کی چھاؤں میں آپ ایک بہترین انسان کی تربیت پائیں گے، اور جب وہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا سایہ تھا. ہمارے والد صاحب رحمت اللہ علیہ، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ایسا والد کسی نے نہیں دیکھا ہوگا. اور مجھے حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کی انتقال کے بعد ٹی وی والوں نے بلایا اور میرا انٹرویو لیا کہ بتائیے آپ کے والد صاحب بڑے سخت آدمی تھے تو آپ کیسے وقت گزارتے تھے. میں نے ان سے کہا کہ میری زندگی میں والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے کبھی مجھے یعنی دکھانے کے لیے بھی جو ہلکا سا ایسے مارا جاتا ہے نہیں مارا ہے مجھے. یہ تو سخت کیوں تھے؟ وہ اس لیے سخت تھے کہ کیا آپ لوگوں نے ان کے پیسے دبا لیے تھے؟ ہاں، یا آپ لوگوں سے ان کو ویسی اللہ واسطے کوئی وہ تھا؟ میں نے کہا وہ سختی دین کے لیے تھی. اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ ہمارے دین کو سب سے بڑا نقصان لحاظ سے پہنچا ہے، موقع محل نہیں ہے، بڑے لوگ آ گئے، سامنے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی، اس وجہ سے جو دین کو نقصان پہنچا ہے. حضرت والد صاحب فرماتے تھے میں اللہ رسول کے دین کے سامنے کسی کو خاطر میں لانا جائز ہی نہیں سمجھتا ہوں. اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے دین کے مطابق چلے گا تو بہت اچھا ہے. اور جو محبت کرتے تھے، جو افراد آج ہماری مجلس میں موجود ہیں، یہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی محبت وہ بھی دنیا میں کوئی اور نہیں کر سکتا تھا. الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے ناراضگی، یہ دین کا تقاضا ہے. وزل قربا، اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرنی ہے، ان کے ساتھ قرابت داری نبھانی ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، یہ بھی بنی اسرائیل سے وعدہ لیا گیا تھا. ول یتاما، اور یتیموں کے ساتھ بھی تم نے بھلائی کرنی ہے. یتیم اس بچے کو کہتے ہیں جو نابالغ ہو اور اس کا والد انتقال کر جائے. لا یتما بعد البلوغ، فقہا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں کہلاتا ہے. ہمارے دین میں بھی یہی حکم ہے. ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن، اے مسلمانوں یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا مگر اچھی نیت سے، نقصان اور ہڑپ کرنے کے لیے بالکل نہیں. اور بنی اسرائیل سے بھی یہ وعدہ لیا گیا تھا کہ تم لوگوں نے یتیموں کا خیال کرنا ہے. والمساکین، اور مساکین کا بھی خیال کرنا ہے. مسکین عربی میں غریب محتاج کو کہتے ہیں، جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور وہ سخت ترین محتاج ہو تو اس کی مدد کرنا، یہ ہر دین میں ایک بہت بڑا کام اور عمل ہے. ہمارے اسلام میں بھی مساکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا نظام قائم فرمایا ہے. بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا تھا کہ تم نے مساکین کا خیال کرنا ہے. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور تم لوگوں کو حسن کہو گے، اچھی بات کہو گے. اچھی بات کیا ہے؟ قرآن کریم میں آپ غور کریں گے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس سے اچھی بات کیا ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرے. سب سے اچھی بات وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَن، اہل کتاب سے آپ کلام نہ کیجئے مگر بہتر طریقے سے. اس احسن کی تفسیر میں علماء نے لکھا ہے اللہ کے دلائل پیش کریں، قرآن کے دلائل پیش کریں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچائیں، یہ سب سے اچھا پیغام. اور واقیم الصلاۃ، نماز قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، زکات دیں گے. ثم تولیتم، پھر تم مڑ گئے اس سے. الا قلیلا منکم، مگر تھوڑے سے لوگ ایسے بھی تھے جو نہیں مڑے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے چار یا پانچ ساتھی جو علماء کے، جو یہود کے بڑے علماء تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سے ملاقات کی، آپ کی وحی سنی اور ایمان لے آئے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تورات میں جس رسول کی خوشخبری دی گئی ہے یہ وہ رسول ہیں. الا قلیلا منکم، قرآن نے کہا کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا ساتھ دیتے ہیں. وانتم معرضون، اور تھے تم پیٹ موڑنے والے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے، دیکھ لیا، سمجھ گئے اور گزشتہ آیات میں ہیں آپس میں کہتے بھی تھے کہ ان کو کتاب مت دکھانا یہ واقعی پیغمبر ہیں اور یہ آخرت میں کہیں گے کہ یہ سب جانتے تھے پھر بھی نہیں مانتے تھے انتم معرضون یہ سارا کچھ جاننے کے باوجود بھی تم پیٹھ موڑتے تھے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا پکا لا تسفكون دماءكم کہ آپس میں تم خون نہیں بہاؤ گے ولا تخرجون انفسكم اور نہ ہی تم ایک دوسرے کو نکالو گے من دیارکم ثم اقررتم وانتم تشهدون اور پھر تم نے اقرار کیا اور تم اس کی گواہی دینے والے تھے یہ دوسرا وعدہ ہے بنی اسرائیل سے انشاءاللہ بات کو مختصر کرتے ہیں اور دوسرا وعدہ یہ تھا بنی اسرائیل سے کہ تم نے ایک دوسرے کو مارنا بھی نہیں ہے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے خبردار کہ آئندہ تم نے یہ کیا اس کو سمجھنے کے لیے آپ کی تھوڑی سی توجہ مجھے چاہیے ہوگی مدینہ منورہ میں کفار کے دو قبیلے آباد تھے نمبر ایک اوس اور نمبر دو خزرج اسی طرح مدینہ اور گرد و نواح میں یہود کے بھی دو قبیلے آباد تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر ان کے آپس میں الائنس تھے آپس میں اتحاد کرتے تھے بنو قریظہ والوں نے اوس کے ساتھ اتحاد کیا تھا اور بنو نذیر والوں نے خزرج کے ساتھ اتحاد کیا تھا اب جب کبھی اوس اور خزرج کی لڑائی ہوتی ہے تو پیچھے سے بنو نذیر اور بنو قریظہ والے بھی آتے ہیں اور بنو قریظہ والے اوس کا ساتھ دیتے ہیں اور بنو نذیر والے خزرج کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کی گردنیں اڑا دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو جب لڑائی میں صلح ہوتی ہے اور اسارا جمع ہے اسیر کی اسیر کہتے ہیں قیدی کو تو ایک دوسرے کے قیدی بھی آ جاتے تھے تو پھر وہی یہودی جو پہلے آ کے بنو خزرج کو مارتے تھے اور بنو قریظہ والے آ کے بنو نذیر کو مارتے تھے وہی لوگ آ کے پھر پیسے دیتے تھے کہ فدیہ لے لیجئے اور یہ ہمارا دشمن جو ہے بنو نذیر والا اس کو چھوڑ دیجئے یہ کیا بات ہوئی عجیب و غریب قسم کی جب ان سے صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تم لوگوں نے کیا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے پہلے لڑتے ہو آپس میں پھر آگے دوسرے کو گھر سے بھی نکال دیتے ہو اور آگے جا کے پھر ایک دوسرے کو پیسے دے کے چھڑاتے بھی ہو تو کہنے لگے کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا تو اس لیے ہے کہ کیا ہم اپنے دوستوں کا ساتھ نہیں دیں گے یہ تو بڑی بےغیرتی والی بات ہو جائے گی کہ اوس والے خزرج سے لڑ رہے ہوں اور بنو قریظہ والے دیکھیں بیٹھ کے اور خزرج والے ہیلپ کا اعلان کریں اور خزرج والے بیٹھ کے دیکھتے رہیں تو ہم تو اپنے دوستوں کی ضرور ساتھ دیں گے اور کہا کہ پھر چھڑاتے کیوں ہوں اپنے دشمنوں کو کہنے لگے اس لیے کہ تورات میں ہے کہ قیدیوں کو چھڑانا بہت بڑی عبادت ہے ایسے بے وقوف کہ باقی ساری چیزیں بھول گئے تورات کی ایک تعلیم جو قرآن جس کی تصدیق کر رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تین تعلیمات دی تھیں نمبر ایک ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے نمبر دو ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا ہے اور نمبر تین ایک دوسرے کے بارے میں پھر یہ جو تم ڈرامہ کرتے ہو ٹیکس دے کے اپنے دشمنوں کو چھڑاتے ہو کہ یہ دوبارہ آئے اور ہم پھر ان کو مارے یہ بھی نہیں کرنا ہے تو وہ دو تعلیمات وہ بھول گئے اور تیسری تعلیم کو اپنا لیا کہ پہلے اپنے دوستوں کو مارو اور جب وہ قیدی بن جائیں تو پھر ٹیکس وصول کر کے ان کو چھڑاؤ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یہ جو تم کر رہے ہو بہت ہی غلط کام کر رہے ہو اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ کچھ کتاب کو تم مانتے ہو اور کچھ کتاب کو نہیں مانتے یہ کون سا طریقہ ہے آج اگر غور کیجئے ہمارے ملک کی سیاست یا تو بندہ وزیر ہوتا ہے یا ملک سے بھاگ جاتا ہے ہاں یا بندہ وزیر اعظم ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو ملک سے جلاوطن کرنے کے دشمن بنے ہوئے ہیں اور آگے جا کے جب سب آپس میں سب پہ ایک ساتھ برائی آ جاتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ میثاقی جمہوریت نکل آتا ہے کہیں سے اور نہیں جی بہت بری بات ہو گئی ہے ہم سب مل کے کام کریں گے یہ سب کیا ہے خدا کی قسم اس آیت پہ غور کیجئے یہی کھلواڑ ہمارے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم پہلے تم ان کو گھر سے نکالتے ہی کیوں اور دوسرا لطیفہ کہ جی B-52 تیارے F-16 تیارے اور F-18 تیارے آ جاتے ہیں اور دبا کے بمباری کرتے ہیں اور پھر وہاں سے ریڈ کراس والے آ جاتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو زخمی ہو گئے ہیں ان کو دوائی بھی چاہیے ان کو کھانا پینا بھی چاہیے قرآن کہتا ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ اور آگے فرمایا ہے وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ. یہ تو پہلی صورت میں ہی ان کو مارنا ان پہ ظلم کرنا ہی بری بات تھی, پہلے مارتے ہو اور بعد میں پھر ان کا ساتھ دیتے ہو, یہ کون سا انصاف ہے؟ آج بھی مسلمانوں کے ساتھ یہی کھیل کھلوایا جا رہا ہے کہ پہلے مارو ان کو گھروں سے نکالو. اور ہماری شام اور یمن اور لیبیا کی بہنیں اور مائیں جب یورپ کی گلیوں میں خوار و ذلیل ہوتی ہے تو پھر ان کو مدد کرو اور دکھانے کے لیے ان کے ساتھ احسان کرو. تو میرے بھائیوں پہلے ان کو نکالا ہی کیوں ہے گھروں سے, چھوڑ دیتے اس کو. یہ ہے آیت کا خلاصہ. اب آپ ترجمے پہ غور فرما لیجئے گا. ثم اقررتم اور تم لوگوں نے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا کہ اللہ سے وعدہ بھی کیا تھا. مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان سے قسم لی تھی کہ قسم کھاؤ کہ آج کے بعد یہ حرکتیں نہیں کرو گے. وانتم تشہدون اور یہ کوئی انجانے میں نہیں ہوا تھا, تم خود اس کے گواہ ہو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات میں یہ قسم لے کے گئے تھے. ثم انتم پھر اس کے بعد ہاؤلاء تم سارے کے سارے تقتلون انفسکم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو. وتخرجون فریقا من دیارہم اور تم میں سے ایک جماعت نکال بھی دیتی ہے گھروں سے. تظاہرون اور تم ان پہ چڑھائی کرتے ہو بالاثم گناہ کر کے, والعدوان اور زیادتی کر کے. اللہ کا نافرمانی کی ہے تو اثم ہے گناہ ہے, اور بندوں کے حقوق مارے جا رہے ہیں تو عدوان ہے زیادتی ہے. وہی آتوکم اسارا اور جب یہ لوگ آ جاتے ہیں قیدی بن کے تو فادوہم تو تم ہی پیسے دے کے ان کو چھڑاتے ہو. وہ محرم علیکم اخراجہم اور اول صورت میں ان کو گھروں سے نکالنا ہی تم پہ حرام کیا گیا تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب تم بعض کتاب کو مانتے ہو, وتکفرون ببعض اور بعض کا انکار کرتے ہو. اردو میں کہتے ہیں میٹھا میٹھا ہپ ہپ کھڑوا کھڑوا تھو تھو. آج بھی ہمارے لوگ ایسے ہیں کہ مولوی صاحب اچھی اچھی باتیں کریں میٹھی میٹھی باتیں کریں, اختلافی باتوں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اختلاف اگر ختم ہو گیا تو ایمان ختم ہو جائے گا, یاد رکھیے گا. فرمایا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ قرآن کا تورات کا ایک حکم مانتے ہو کہ قیدی چھڑاتے ہو اور خود اس کو مار پیٹ کے تم نے جیل میں اندر کروایا ہے اور باقی باتیں تم کوئی نہیں مانتے. فما جزاؤ بس کیا سزا ہونے والی ہونی چاہیے. میاں فالو ذالک منکم جو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہو تم میں سے. الا خزیون مگر یہ کہ ذلت ہو. فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں. ویوم القیامت اور قیامت کے دن. یردون الی اشد العذاب ان سب کے سب کو پہنچا دیا جائے گا سخت ترین عذاب میں. وم اللہ بغافل عما تعملون اور خوب جان لو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے. اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرۃ. خلاصہ کلام یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کو بیچ ڈالا ہے دنیا کی زندگی کے بدلے میں. فلا یخفف عنہم العذاب بس ان کا عذاب بھی کم نہیں ہوگا. ولا هم ينصرون اور نہ ہی آخرت میں ان کی مدد و نصرت کی جائے گی. الحمدللہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم. سبحان اللہ رب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من کل بر والسلامة من کل اثم. اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجة الا قضیتها یا ارحم الراحمین ویا اکرم الاکرمین. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم حل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء. اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك أما يوجب مكتك وغضبك. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائے, بیماروں کو صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے, مرحومین کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. ہمارے یہاں کے محترم محبوب ساتھی ہمارے انور شاہ آفریدی بھائی کی ایک بچی جو بہت طویل عرصے سے بیمار تھی اور وہ انتقال کر گئی, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو اور تمام گھرانے کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس معصوم بچی کو تمام لوگوں کے لیے شافیہ اور مشفعہ بنائے. ہمارے ڈاکٹر عتیق صاحب کے سسر صاحب اسپتال میں داخل ہیں, آپ سب حضرات سے دعاؤں کا کہا ہے, دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرمائے. مجھے عاجز و فقیر کے لیے دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ صحت عافیت اور تمام علم کی خدمات بغیر رکاوٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور وہ ہمارا مدرسہ جامعہ حسن المدارس, اس کے معاملات میں بھی اللہ تعالیٰ ہماری خاص مدد و نصرت فرمائے. اور ہمارے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو بنفس نفیس مجھے فون کرتے ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مسئلے کا کیا ہوا, کہاں تک پہنچا, اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. اور انہوں نے جس طرح ہماری مشکل اوقات میں ہماری سرپرستی کی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے حاضرین مجلس کے لیے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی آمد مبارک فرمائے. اور یہ ہماری قرآن کریم کی مجلس اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ بنائے. آپ سب حضرات کے گھروں میں اللہ تعالیٰ خیر نازل فرمائے, عافیت نازل فرمائے, اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نصیب فرمائے, رزق میں برکت نصیب فرمائے, اور ایمان اور عمل ہمیں اور آپ کو سب کو خوب خوب نصیب فرمائے. آج ہمارے کچھ مخصوص مہمان بھی ہیں, ہمارے معزز کمال بھائی اور ان کے ساتھی, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے. جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کا کہا لیکن میں نہیں کہہ سکا, اپنی غفلت کی وجہ سے بھول گیا, اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول و مقبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك.